الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم صدق الله مولانا العظيم بعد الحمد والصلاة تمام حاضرين السامعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مسلوم جمعة المبارك کے خطبے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ وہ رب حق و سچ کہنے کی مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا کرے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا اس حصے میں انسانیت کو بنیادی دعوت جو دی گئی ہے وہ تقوی کی دعوت دی گئی اس تقوی کے پیشے اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے پوری انسانیت کو ایک عمومی دعوت کبھی وہ دعوت انسانیت سے نکل کر ایمان والوں پر آ جاتی ہے کبھی وہ دعوت ایمان والوں سے اور آگے بڑھ کر انبیاء کرام پر آ جاتی ہے اور کبھی عمومی طور پر مطلق دنیا بھر کے جتنے انسان ہیں ان سب کو وہ دعوت دی جاتی ہے آج پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد ہنگامہ برپا ہے اس ہنگامے کو علاج تراش کرنے کی مختلف کوششیں بھی ہیں مختلف انداز سے اس پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا علاج ہو جائے اس بیماری کا علاج ہو جائے کہ جناب یہاں ہنگامہ ہے یہ ختم ہو جائے یہاں برائی ہے یہ ختم ہو جائے یہاں بے حیائی ہے یہ ختم ہو جائے پورے عالم کو امن کا گھر بنانے کے لیے ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی دہشت گرد ہے اس کو ختم کرنا، اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے پیش نظر پوری دنیا میں اپنی کوشش کاوش بھی کی جا رہی ہے. ملک و ملت کے ماحول خراب ہوتے جا رہے ہیں، علاقے کے علاقے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، علاقے کے بلکہ اب یوں کہیے کہ ملک کے ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور عجب افسوس یہ ہے کہ جس چیز کو مرض سمجھ رہے ہیں وہ علاج ہے، اور جس کو علاج سمجھ رہے ہیں وہ مرض. جس سے علاج کرنا چاہیے حقیقت میں وہی مرض، اور جس کا علاج ہونا چاہیے وہ علاج کرنے کے در پہ. دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاگل علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے عقل مندوں کی، بے وقوف نادان ناسمجھ علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے عقل مندوں کی، لیکن اندھاپن ایسا ہو گیا، عقل کے اوپر پردے ایسے پڑ گئے کہ بعض اوقات باشعور افراد بھی اس پردوں کی زد میں آ گئے، اچھے سمجھ والے لوگ بھی اس زد میں آ گئے. اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ایک صاف صاف نقطہ بیان کیا، پوری کائنات جب تک ایک وحدانیت پر نہیں آئے گی مار کھاتی رہے، جوتے کھاتی رہے، دنیا بھر میں مار کھائے، کوئی کہیں سے مارے گا کوئی کہیں سے مارے گا، اور ایک وحدانیت پر آ جائے گی ہر طرف سے راحت، ہر سب سکون. پوری دنیا کے نظام چلانے کے لیے رب کریم نے ایک خلافتی نظام قائم کیا، اور اس ایک خلافتی نظام کے تحت مختلف علاقوں کے اندر امیر ذمہ دار بنائے، اور اس کا عملی نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا چکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اس کا عملی نمونہ دکھا چکے، اس سے پہلے حضرت جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قریب ہی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا عملی نمونہ دکھا چکے. ملکہ بلقیس نے ہدیہ بھیجا، جب ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی حاضری لے رہے، سارے جانوروں کی حاضری لے رہے، چیکنگ ہو رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے گفتگو کا ملکہ عطا فرمایا تھا، پرندوں کی زبان بولتے تھے، سمجھتے تھے وہ کیا بول رہے ہیں، ان کی کیا حاجت ہے، کیا مشکل ہے، وہ پرندہ جو بولے یہ سمجھے اور یہ جو بولے وہ سمجھے. ایک جگہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے تو چیونٹیاں بھاگی، اپنے دل کے اندر چیونٹیاں بھاگتی جا رہی ہیں کہ لشکر بہت بڑا ہے، کہیں ہم روندے نہ جائیں، تباہ نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ہنس رہے، یہ بھی میری مخلوق ہے، حالانکہ ان کو تو سب آواز پتہ لگ رہی ہے، پہچان بھی رہے. اسی میں آگے چل کے ہدہد پرندے کی جب حاضری ہوئی تو ہدہد پرندہ نہیں ملا، کہاں ہے تو امکان من الغائبین، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تین راستے ہیں آپ کے پاس، جب ہدہد پرندہ آ گیا کہا تین راستے ہیں آپ کے پاس، ان تین راستوں میں سے ایک تو یہ ہے لأعذبنه عذابا شديدا، یا تو یہ کہ میں تجھے سخت عذاب دوں، سخت تکلیف دوں، سزا دوں، او لأذبحنه، یا پھر تجھے ذبح کر، حکم کی اجازت کے بغیر کیسے چلا جائے، او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر کوئی کھلا کھلا واضح کوئی دلیل لے کر آ کے یہ وجہ تھی، یہ مجبوری بنی، یہ وجہ بنی کہ میں حاضر نہ ہوں، درخواست کوئی پکی لے کر آنا، کچی درخواست نہیں کہ خود لکھ کے لائے تو ہم کام نہیں چلائے، پکی قسم کی مضبوط درخواست، حدود پرندے نے صاف آ کے بتایا میں آج ایسے علاقے میں چلا گیا، اڑتے 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 ایک ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں عجیب و غریب قسم کا میں نے ایک تخت دیکھا اور عورت کی حکمرانی وہاں چل رہی ہے، سب ایک عورت کے تابع ہیں، پورا علاقہ عورت جو کہتی ہے بس سب اس کے، اس کا ایک تخت ہے اور وہ تخت بہت ہی خوبصورت ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اور اس تخت کی صفت یہ ہے کہ جب وہ آنا چاہتی ہے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، یہاں سے وہاں جو مہینوں کی مسافت ہے وہ ایک ایک دن میں طے کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پورے علاقے بھر کے بادشاہ، یہاں تک کہ انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں تک کے بادشاہ، یہ کیا، یہ کون سی مخلوقات، کہاں ہے پتہ، اپنے جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان سے تذکرہ کیا. آخرکار جب تحقیق ہو گئی کہ ایسا ہے، ایک خط لکھا اور خط بھیجا ان کے پاس، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کے پہلے جملے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے دعوت دی، دین کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر آ جا، اور یہ ساری باتیں دین کے حوالے سے کہیں. ملکہ بلقیس عقل کے اعتبار سے اچھا شعور رکھتی، بعض عورتوں کو اللہ نے صلاحیتیں بڑی عجیب دی، مجموعی طور پر تو رخ دوسرا ہے لیکن بعض کو صلاحیتیں اللہ کی طرف سے غیبی آتا ہو، ان میں سے ملکہ بلقیس کو بھی اللہ نے خوب عقل دی، خوب شعور دیا. کہنے لگی اپنے حواریین بادشاہ، اپنے جو وزراء اور مشیرین تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ایسا ایسا خطا ہے اور یہ بات اس نے لکھی، بتاؤ کیا کرنا چاہے. عام طور پر مشیرین جو ہے رائے غلطی دے، وہ جی جناب اور جی حضوری میں مارے جاتے، آپ فکر نہ کریں، آپ بس حملہ کریں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ملکہ بلقیس نے بڑا عجیب جواب دیا، قرآن میں وہ جواب نقل کیا، جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ یاد رکھنا کہ جب کوئی قوم کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو اس کے کمزوروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے کھیت کھلیان ضائع کر دیتی ہے، تباہی اس کا مقدر ہو جاتی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر. پھر آخرکار مشورہ یہ ہوا کہ ہدیہ بھیجا جائے، اور چیک کرنا مقصود تھا ملکہ بلقیس کو کہ اگر وہ غیور بادشاہ ہوگا، حقیقی بادشاہ ہوگا، وہ ان تحف و تحائف کے چکر میں نہیں پڑے، وہ ہدیے پیسے ڈالر کے چکر میں نہیں پڑے، خوب وافر مقدار میں تحفہ دے، وافر تحفہ بھیجا، تحفہ پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ بھی واپس کیا اور قاصد کو کہا جاؤ اب ان کو پیغام دے دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں، یہ تحفے وحفے نہیں چاہیے، دین کی دعوت دی تھی وہ قبول کرتے ہو اچھی بات، نہیں تو ہم پیچھے لشکر لے کر آ رہے ہیں، جاؤ یہ پیغام. یہ پیغام ادھر پہنچا، ادھر سے ابھی پریشانی ہے، اور جلدی سے وہ ملکہ بلقیس خود نکلی کہ کسی طریقے سے جا کے اطلاع دیں کہ نہیں جی ہم سر تسلیم ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، اب آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم مانیں. وہ وہاں سے نکلی ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جو تخت ہے وہ کسی طریقے سے یہاں منگوایا ہے. اپنے جتنے بھی افراد تھے, جنات بھی ان کے تابع تھے اور دیگر مخلوقات بھی تھی, حکم دیا کہ کون ہے جو اس تخت کو اٹھا کر یہاں لمحے میں لائے, جلد از جلد. ان میں سے ایک اس نے کہا میں آپ کے آنکھ جھپکنے کے دوران میں بس وہ یہاں حاضر کروں, جتنی دیر میں آپ یوں کریں گے اتنی دیر میں وہ تخت یہاں ہو. حالانکہ سفر جو ہے وہ عام سفر کے اعتبار سے تقریباً 2 مہینے کے قریب کا سفر, وہاں سے اور تخت اتنا بھاری اتنا بڑا کیا جب شان. اب جو تخت یہاں پہنچا, تخت یہاں پہنچا, اتنے میں بھاگتے دور سے وہ بھی آئی بلقیس, ملکہ بلقیس. جب ادھر پہنچی تو وہ اپنے زوم اور گمان میں یہ سمجھتی تھی کہ ہم ہی متمدن قوم, ہم سے زیادہ صاف ستھرا, ہم سے زیادہ معاشرتی ترقی والا کوئی فرد کوئی ملک نہیں, کوئی شہر. اللہ کی شان, اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا اس محل کا عالم یہ تھا کہ فرش جو نیچے تھا, آج ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شیشہ, آج کی کوئی بہت اچھی کیمیکل پالش کی ہو کہیں کسی علاقے میں کسی جگہ ماربل لگا ہوا ہے, اس پہ بہت زبردست قسم کی کیمیکل پالش کی ہے, دور سے اس پر سورج پڑتا ہے تو ایسے لگے جیسے کہ یہاں پر پانی پڑا ہو. ایسے ہی اس زمانے میں بہت زبردست قسم کا وہ فرش تیار, ملکہ بلقیس سے دھوکا ہو. جب وہ محل میں داخل ہونے لگی تو فوراً اس نے اپنے کپڑے اوپر کیے, یہ پانی ہے اس پانی میں پاؤں نہ پڑے, حالانکہ پانی نہیں تھا, وہ فرش تھا اور فرش کی خوبصورتی اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ دیکھنے والے کو دھوکا. اب اس کے عقل دنگ رہ گئی کہ ہم جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے, میرا تخت اور میرا محل اور میرا مقام اتنا اعلیٰ تھا, یہاں دیکھ کر تو عقل دنگ رہ گئی, یہ کون سی قوم ہے اور یہ کتنا اعلیٰ درجے کا نظام بنا. اب جو نظر پڑی تو آگے اس کا تخت نظر آیا, اپنا ہی تخت جو اتنا خوبصورت بنا رکھا ہے, دیکھنے میں جس کی چیز ہو وہ بہرحال اپنی چیز پہچانتا ہے. ہزار گاڑی ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے, اس میں اپنی گاڑی پر انسان پہنچ جاتا ہے جیسے کیسے کر, کبھی کبھی دھوکہ ضرور ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنی گاڑی کی کوئی نہ کوئی ایسی نشانی لگا رکھتی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی گاڑی کے قریب پہنچ جاتا ہے. گاڑیاں بہت ساری کھڑی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے رنگ ایک جیسے بہت کچھ ہے, پھر بھی آخرکار یا نمبر سے پہچانے یا کوئی اسٹیکر لگائے یا کوئی نام لکھے کچھ کرے, کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے جس سے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. ملکہ بلقیس اس تخت کو دیکھے تو حیران ہے, عقل اس کو مانے نہیں, عقل کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تخت وہاں پہ پڑا اور یہاں آ گیا. عقل سمجھ میں نہ آئے, دماغ کام نہ کر. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پورے واقعے میں کس بات کو قبول نہ کیا؟ غیر کی طرف سے ہدیے کو قبول نہ کیا. چاہتے تو ہدیہ لے لیتے, بس وہ اپنا ادھر حکومت کر رہی تھی ہم ادھر حکومت کر رہے تھے, ایسا نہیں, بلکہ ہدیہ کو واپس بھیجا اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم توحید پر آنا نہیں چاہتے تو پھر تیار ہو جاؤ, ہم پیچھے آ. اس کو احساس ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے, ہدیہ قبول نہ کرنے کا مقصد اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بندہ غیور اور وہ دین مذہب ہے اور پکا دین ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے اور ہمیں تباہ ہو برباد کر دے. آخرکار بہرحال تسلیم بھی ہو گئے اور سارے معاملات طے ہو گئے, بلکہ بلقیس کا قصہ ختم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام. لیکن ہدہد پرندے نے جو ہے ایک نیا واقعہ دیا. اس واقعے کے ذیل میں بہت سارے احکامات نکالے جاتے ہیں, بہت قسم کے احکامات نکالے جاتے ہیں, ان میں سے ایک اہم ترین حکم یہ نکالا جاتا ہے کہ ہدیہ کب اور کس کا اور کس حال میں قبول کیا جائے. جنگی حالت میں اپنے دشمن کا ہدیہ اگر قبول کر لیا گیا تو کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ ایک طرف حالت جنگ نظر آ رہی ہے اور اس میں اپنے ہی دشمن کا ہدیہ تحفہ قبول کیا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیا، اپنے آپ کو جھکا لیا، تسلیم کر لیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ کا ہدیہ بڑا اچھا. اور جنگی حالت کے علاوہ ہدیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو تحابو، ہدیہ تحفے دو، آپس میں محبتیں بڑھیں گی. کسی کو آپس میں ایک دوسرے کے الفت محبت بڑھانا چاہتے ہو تو کثرت سے ہدیہ تحفے لو دو، لیکن آج ہدیہ تحفہ ضرورت بن گیا کہ اپنا کوئی کام نکالنا ہے تو ہدیہ دینے کی نوبت آئی، اپنی کوئی غرض ہے تو ہدیہ دینے کی نوبت آئی. یہ ہدیہ نہیں، یہ رشوت، یہ رشوت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ لے جاؤ اپنے اموال کو باطل طریقے پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا باطل مال تمہارے اوپر وبال بن جائے. صاف کہا گیا دوسرے پارے کے اندر، اس سے منع کیا گیا. اللہ رب العزت وحدانیت کی طرف لانا چاہتے، ایک اللہ کو مانو. اس ایک اللہ کو ماننے کے لیے ایک نظام کے تابع ہونا پڑے گا، ایک کتاب کے تابع ہونا پڑے گا، عالمی کتاب، جس کے لیے خود قرآن نے کہا کہ یہ کتاب عالمی کتاب. ایک نبی کے تابع ہونا پڑے گا، جو نبی عالمی نبی، علاقوں کا نبی نہیں، ایک ایک علاقے ایک ایک خطے کا نبی نہیں. پچھلے انبیاء کرام آئے، ایک ایک بستی کی سطح پر نبی آئے، ایک ایک وقت میں دس دس بیس بیس نبی ہیں، اس بستی کا الگ، اس بستی کا الگ، اس بستی کا الگ. لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے لیے بنا. ایک نبی پر آنا پڑے، اور ایک نبی پر جب ہم آتے ہیں، ایک نبی کی تعلیمات پر آتے ہیں، تو اس نبی کی تعلیمات میں ہمیں بہت سارے احکامات ملتے ہیں. ان احکامات میں سے یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ملتی، اور خود اس نبی کو سخت ترین انداز سے، نرم انداز نہیں ہے، مفسرین نے وہاں رعایت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ جملے، ورنہ نبی کے لیے اللہ کا سخت جملہ استعمال کرنا کوئی بات نہیں. مقصد صرف امت کو تعلیم دینا ہے کہ امت یہ بات سمجھ لے کہ جب نبی کے لیے اس معاملے میں رعایت نہیں ہے تو کسی عام آدمی کے لیے رعایت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته، ولن ترضى، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ نے، آپ سے یہ لوگ ہرگز ہرگز راضی نہ ہوں گے. ان کا یہود، یہود راضی نہ ہوں گے، ولن نصارا، اور نہ ہی نصارا، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے پیچھے ہو جائے، ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر، وہ جیسا سمجھا رہے ہیں ویسا کر، وہ جیسا طریقہ سوچ سمجھ دے رہے ہیں وہ انداز اختیار کر. اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قوم یہود و نصارہ کی مشابہت میں ایسے پیچھے چلیں گی جیسے کہ بالشت، بالشت ان کی ایک بالشت آگی، آپ کی ایک بالشت پیچھے، جہاں ان کا قدم وہاں آپ کا قدم، جہاں جس انداز کو وہ اپنانا چاہیں گی وہی انداز ہم اپنانا. کیا ایسے حالات نہیں ہوں؟ مینار مسلمانوں کا شعار، مسجد کا مینار مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمان کی ایک اجتماعی چیز ہوتی ہے جس کو وہ کسی صورت ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. وہ مینار دور سے دیکھ کر تحقیق ہوتی ہے کہ جناب یہ علاقہ، یہ جو گھر سا بنا ہوا ہے، یہ گھر کسی اللہ کے نام لینے کے لیے بنا ہوا ہے، اس گھر کا مقصد یہاں پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. باقاعدہ پابندی لگی، باقاعدہ فرانس میں پابندی لگ رہی، عجب حالات بنتے جا رہے. نقاب پر اس درجے کی پابندی ہے، نقاب تو دور کی بات ہے، بالکل عبایا اوپر سے اوڑھنا اس پر پابندی ہے، 750 یورو جرمانہ اس کا لگے. کسی نے کوئی برقع پہن لیا 750 یورو جرمانہ. اور عجب بات یہ ہے کہ شوہر صاحب نے کہہ دیا تو 750 کے بجائے 1500. آپ نے کیوں کہا ہے؟ اللہ خیر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان پر یہ قوم جرمانہ لگاتی تو پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں جرمانہ لگانا پڑ جاتا. نعوذ باللہ من ذلك، نعوذ باللہ من ذلك. اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ رہے، اللہ محفوظ رہے. کتنا جرمانہ لگاتا، یہ تو اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے. اور نبی سے کہلوا یا ایھا النبی، اے نبی قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور پوری دنیا جہاں میں جہاں کوئی مومن عورت ہے ان سب کو کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبن، جلباب کی جمع جلابیب، بڑی چادریں، ایسی بڑی چادر جس سے کہ اپنے آپ کو چھپایا جائے، ڈالنا اپنے اوپر بڑی بڑی چادر، چھپانا اپنے جسم کو. یہ تو اللہ کا حکم ہے، نبی سے کہلوایا گیا ہے. اور خالی نبی سے امت کے لیے نہیں کہلوایا گیا، پہلے بیوی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں کو کہیے، اور صرف اپنی بیوی بیٹی گھر کا صرف مسئلہ نہیں، بلکہ ونساء المؤمنین، پوری دنیا کی کوئی عورت ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس پر یہ حکم. کہتے ہیں یہ اضافی، مسلمان کے لیے یہ اضافی حد. اضافی کیسے، یہ تو شرع کا حکم، اضافی حد قرآن کا ایک لفظ ہے، اس لفظ میں شرع نے حکم دیا، اللہ کا حکم نبی کے ذریعہ ہے. اور اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں یہ اصول رکھا ہے کہ جہاں کوئی بہت اہم مقصد والا حکم لانا ہوتا ہے وہاں نبی کی زبانی کہلواتے، اللہ خود نہیں کہتے. جہاد کا حکم اہم تھا، نبی کی زبانی کہلوایا، یا ایھا النبی، اے نبی آپ یہ کہیے، یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلب علیہم، ان پر سختی سے معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ سخت انداز، سخت رویہ رکھیے. جہاں حکم خطرے کا تھا کہ آگے قوم بگڑے گی، وہاں نبی کو پہلے مخاطب کیا اور نبی کو کہا کہ آپ آگے کہیں. حالانکہ اللہ خود بھی کہتے تو بات وہی تھی، نبی کے ذریعے آنی، لیکن مخاطب ہی ڈائریکٹ نبی کو کیا کہ ہم آپ کو کہیں، آپ سب کو کہیے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل زیادہ ضروری ہے، اور تو سب ضروری ہے ہی، اس کی زیادہ ضروری ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ فتنوں کی جڑ. آج اس پر پابندی لگ. غیروں کو کیا رونا، غیروں کو کیا رونا. آج کل تو مطالعہ کرنے کا دل ختم ہو گیا، اندر سے دل جو ہے نا مر گیا، مطالعے کی طبیعت نہیں رہی. کل ایک خبر آئی، 3-4 دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا، قاہرہ میں، مصر کے علاقے قاہرہ میں ایک یونیورسٹی ہے، بہت مشہور و معروف یونیورسٹی ہے، دنیا میں اس کا ایک نام ہے جامعۃ الازہر کے نام سے، کہلانے کو وہ مسلم یونیورسٹی ہے، کہلانے کو اس کے چانسلر اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ یونیورسٹی کے اندر وزٹ کر رہے، چل رہے، آگے ایک طالبہ، ایک خاتون لڑکی پردہ کی، وہ چانسلر صاحب کو پردہ دیکھ کر اتنا غصہ آ گیا کہ رک کر اس لڑکی کو کہا کہ یہ پردہ ہٹاؤ. وہ ہکا بکا پریشان رہ گئی کہ یہ ہمارے چانسلر صاحب کو کیا ہوگا. پھر دوبارہ کہا، پھر بھی وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے. ورنہ میرا حق مسلمان ہی میرا حق. پھر تیسری مرتبہ تھا, آخر کار پردہ تو اس نے نہیں ہٹایا, لیکن غیرت کا جنازہ ضرور ہم سب کا پورے عالم اسلام کا نکلا کہ عالم اسلام کی وہ مرکزی یونیورسٹی کہلاتی تھی. اب تو ہم نہیں مانتے لیکن بہرحال معروف تو اسی انداز سے ہے کہ جامعۃ الازہر کے فاضل ہیں, جامعۃ الازہر کا فتویٰ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, مشہوری تو اسی انداز. اور اس کے جو سب سے بڑے وائس چانسلر صاحب ہیں انہوں نے یہ انداز اختیار کیا. پچھلے ہفتے کے اندر یہ واقعہ رونے کے مقام آ گئے. اور وجہ یہ سب کیا ہو رہی ہے, یہ بنیاد کیا بن رہی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک ایک فرد, میں بھی آپ بھی ایسے اور بہت سارے, ہر گھر دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو یہ نہ کہے کہ وہ تو ہیں تو ہیں, میں جب اپنے اوپر اپنی اصلاح کی فکر ہوگی میرے بھائی, میں اپنی فکر کروں گا, اپنے گھر کی فکر کروں گا, اپنے عیال کی فکر کروں گا, اپنے جو ماننے والے ہیں متعلق ہیں ان کی فکر کروں گا. ایسے ہی ایک سے دو, دو سے چار, چار سے چھ, ہوتے ہوتے فرد سے افراد, افراد سے معاشرہ بنتا چلا جائے. لیکن غلطی یہاں ہو رہی اور اس کا علاج کرنے والے علاج عجیب انداز سے کرتے ہیں. وہ اس علاج کی طرف نہیں آ رہے جو فطرت کا علاج, فطرت نے علاج یہ دیا کہ ایک اللہ پر آؤ گے, ایک اللہ کی وحدانیت کو مانو گے, تمہارے سارے جھگڑے ختم ہوں گے, تمہارے سارے فسادات ختم ہوں گے, تمہارے سارے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں. خود قرآن نے کہا کہ تم جب تک تقویٰ تم نے اختیار نہیں کیا تھا تم اس حال میں تھے کہ بس جہنم کے گڑھے کے کنارے گرنے ہی والے, حفرت من النار فانقذکم منہا, اللہ نے اس میں سے تمہیں بچا لیا, اس گڑھے میں گرنے سے تمہیں بچایا. یعنی تقوی کی طرف لے کر آ گئے, تمہارے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا, عصبیت لسانیت کی بو ختم ہو. واقعہ یہاں پہ یہ پیش آیا تھا, چوتھے پارے کا یہ دوسرا صفحہ ہے, اس میں ایک واقعہ پیش آیا. دو قبائل تھے مدینہ طیبہ میں اور ان کی پہلے بہت آپس میں لڑائیاں چلتی بہت زیادہ. اسلام کی دعوت کے بعد وہ قبائل آپس میں اسلام لے آئے, اسلام لانے کے بعد وہ قبائلی اختلافات جو تھے وہ کیا ہو گئے, مٹ گئے, ختم ہو گئے, بھول گئے. ایک یہودی شماس نامی ایک یہودی نابینا تھا, اس نے شرارت کی کہ کسی طریقے سے دو قبائل, جب یہ لوگ آپس میں سب جمع ہوں, مسلمان ہیں لیکن دونوں الگ الگ قبیلوں کے افراد, یہ دونوں قبیلے جب آپس میں جمع ہوں تو کسی ایک بندے کو اس نے تیار کیا کہ ان کے اندر پچھلے واقعے کا یاد دلانا, پچھلے حالات کو یاد دلانا کہ اس قسم کی جو لڑائی تھی یہ اس لڑائی کا کیا حال تھا اور وہ لڑائی کیسی تھی. مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ لڑائی کیا تھی, مقصد یہ تھا کہ ان کو جوش آئے, ان کو جوش آئے, یہ دونوں آپس میں لڑے اور متحد ہو جائے, مقصد صرف لڑانا. اور وہ ایک دم سے بات نکلی, ان کے باپ ایسے تھے, ان کے دادا ایسے تھے, اس نے اس کو مارا تھا, اس نے وہ پچھلی باتیں یاد آ گئی. یاد جو آئی تو اچانک معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا کہ بس ہاتھا پائی ہو, صحابہ ہیں آپس میں گڑبڑ شروع ہو گئی. ابھی ہونے ہی کب تھی کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی, جلدی جلدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور قرآن نے وہ جملے استعمال کیے, فیکم رسول, تم میں رسول موجود ہے اور تم ایسی کام کر رہے, وفیکم رسول, ومن یعتصم باللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کدھر قبائلی جھگڑوں میں پڑ گئے, کدھر اختلافات میں پڑ گئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, اعداء پہلے تم اعداء تھے, دشمن تھے, فالف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر, فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم صبح تم اس حال میں ہو گئے کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور اس کے آگے پھر حالات ذکر کیے ہیں کہ جناب تم ایسے تھے اس جہنم کے گڑھے میں گرنے ہی والے تھے, لیکن یہ اللہ نے پھر بھی تمہیں بچا لی. کہاں کیا مسئلہ ہو رہا تھا, کبھی بھی لڑائی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی خود سے نہیں پیدا ہو جاتی, بیچ میں کوئی تیسرا شر ہوتا ہے, اس سر کو وہ اچھالتا ہے, ادھر کے جذبات بھڑکتے ہیں, ادھر کے جذبات بھڑکتے ہیں, نتیجے میں گڑبڑ. اب جذبات کے وقت میں ہوش تو ہوتا نہیں, دماغ تو کام نہیں کر رہا ہوتا, بس ایک دوسرے کو مار دیا. جب مار دیا اب اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہوا کیا, لیکن جب ہونا تھا ادھر تو دو تین چار ادھر سے مر چکے, ادھر سے مر چکے, اب ان کا بدلہ شروع ہو, نتیجے میں وہ جھگڑا شروع. اسلام نے اس پر قدغن لگائی ہے, پابندی لگائی ہے, روکا ہے کہ بھائی تم بھائی ہو, مسلمان ہو تو بھائی ہو. اور اتنے سخت الفاظ کہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی اس انداز سے ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد جیسے ہو. انسان کو اگر میرے سر میں درد ہے تو اس کی وجہ سے پورے جسم میں پریشانی, پاؤں کے انگوٹھے میں کوئی تکلیف ہو گئی تو اس کی وجہ سے خالی انگوٹھے میں درد نہیں, ظاہراً درد ہوا ہے لیکن تکلیف یہاں تک آ رہی ہے. فرمایا کہ پوری دنیا کا کوئی مسلمان اس کو اگر وہاں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کا جسد واحد, ایک جسد ایک جسم کے معنی میں, مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کجاسا بن واحد ایک مثل ایک جسم کے ہیں, کہ اگر اس کو وہاں تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرے لفظوں میں ہمیں یہاں تکلیف ہونی چاہیے. نہیں ہو رہی ہے, حالات خراب ہیں, پھر سمجھیے کہ اپنا ایمان اس درجے کا نہیں, ایمانیات میں کہیں نہ کہیں کمی آئی, کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے, اور اس ایمانیات کو بنانے کی فکر کی. آج سب سے زیادہ جو مسائل ہیں پوری دنیا کا عالم, عالمی بدماش, عالمی بدماش, وہ امن کا داعی بن کر پوری دنیا میں جو چاہے کرے. وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ مریض جو ہے مرض جو ہے اس کو علاج سمجھائے اور جو علاج ہے اس کو مرض سمجھائے, الٹ کر دی. مرض یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ ادھر ادھر جاؤ گے مریض بن جاؤ, ایک اللہ پر رہو گے مرض ختم ہو جائے, دنیا سے کہیں بھی کوئی بھی ہے ایک اللہ پر رہیں گے مرض ختم ہو جائے, دائیں بائیں ادھر 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 نکلیں گے مریض بن جاؤ. آج ادھر ادھر نکالنے کے لیے وہ کہتا ہے ایک اللہ نہیں ایک امریکہ پر آؤ, ایک امریکہ پر آؤ, پاکستان بھی مانے, افغانستان بھی مانے, ایران بھی مانے, عراق بھی مانے, شام بھی مانے, لبنان بھی مانے, فلسطین بھی مانے, اور اس کے ساتھ اب قریب دنوں میں یمن بھی مانے, سعودیہ کسی حد تک مانتا جا رہا ہے اور دیگر ممالک مانتے جا رہے ہیں, لیکن سارے مانے کون, صرف اور صرف جو مسلم قوم ہے عالمی سطح پر جو مسلم قوم ہے وہ مانے, ادھر سے سوڈان مانے اور اس طرف کے افریقی ممالک مانتے جا. لیکن مسلم قوم کوئی اور نہیں, 54-55 مسلم ممالک جو ہیں ساری فکر اس کی ہے کہ انہی میں دہشت گردی, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کوئی دہشت گرد, اس دہشت گردی کے نام پر کتنی دہشت گردی ہو جائے, ہزاروں لاکھوں انسانیت قتل ہو جائے, وہ کوئی دہشت گرد, وہ دہشت گردی ہو تو امن ہے وہ سکون, اور عقل سے پردہ ایسا پڑ گیا. علماء کہتے تو مانتے نہیں, میں نے پچھلے دنوں یہاں کوئی بات کہی یہی کی بات, صاحب نے کہا اس صاحب آپ کو کیا یقین ہے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو کیا یقین ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے بلیک واٹر کام کر رہی. آج کا اخبار دیکھ, آج کا آج اکثر اخباروں نے صاف لفظوں میں کہا ہے, وزیر دفاع کا واضح بیان ہے امریکی وزیر دفاع کا کہ پاکستان میں بلیک واٹر کام کر رہی ہے, یہی لفظ کوئی اور نہیں, لفظ ہی یہی ہے پاکستان میں بلیک واٹر کام کر رہی ہے. اگر پاکستان کو اعتراض ہوا, پاکستان حکومت کو اعتراض ہوا تو ہم کچھ فیصلہ سوچنے پر مجبور ہوں گے, پھر ہم سوچیں گے کہ ان کو ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا. جو بات کہی جاتی ہے ایسے نہیں کہی جاتی, پیچھے کوئی نہ کوئی سر پیر ہوتا, بہت زیادہ نہ صحیح کچھ ضرور ہوتا ہو, ایسی بات نہیں. ممبر رسول پر بیٹھنا آسان نہیں, اور پھر اس سے بات کرنا, بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو بات ہے وہ کہو اور نہ خود اپنا پھندا خود اپنے گلے میں ڈلواؤ, یہاں نہیں وہاں صحیح, ڈلے گا تو ضرور, اور اگر صحیح صحیح کہہ گئے, صحیح صحیح عمل کی توفیق مل گئی تو بہرحال پھندے کے بجائے سیج بھی ملے گا, یا تخت ہے یا سیج ہے, دو میں سے ایک راستہ ہے, بیچ نہیں ہے اس منظر پہ آنے. خدا را اللہ کی طرف آئیے, قرآن نے ایک بات کہی ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ بھی گواہی اپنی ذات کی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. شہید اللہ گواہی دے رہے ہیں خود اللہ کی ذات انہ لا الہ الا هو. والملائکہ اور ملائکہ بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ادھر ادھر نہ جاؤ. اور اہل علم سے علماء العلماء ورثۃ الانبیاء اہل علم اہل فن کو آج اہل علم بنایا گیا. کہاں کہاں چوری پکڑے, ہر طرف چوریاں ہو رہی. جو فن کے ماہرین ہیں ان کو کہا کہ یہ اہل علم ہے, یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, یہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے. اللہ اللہ سمجھ آتا تھا. جو قرآن پڑھ لے احادیث مبارکہ پڑھ لے, آج یہ تقسیم 100 سال 150 سال سے تقسیم ہوئی کہ انگریزی تعلیم الگ ہے اور دوسری تعلیم الگ. 150 سال پہلے تو کوئی تقسیم نہیں تھی. 150 سال پہلے تو ایک ہی چھت کے نیچے ساری تعلیم ہو جاتی تھی, اور اس وقت سائنسدان بھی تھے. علم جغرافیہ اپنوں کا ہے اور بہت کچھ اپنوں کا ہے. پرایا تو ہے یہ پنکھا, یہ لگا ہوا, یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ بھی اپنے پاکستانی بول رہا ہوں, اپنے مسلمان کی ایجاد, خلیفہ ہارون رشید کی ایجاد. سب سے پہلے پنکھا جو بنا ہاتھ سے جو چلایا جاتا ہے, اس پنکھے کا موجود خلیفہ ہارون رشید. وہ ایک جگہ آ کے بیٹھا تو پیچھے سے ایک لکڑی لگی ہوئی تھی, لکڑی کے نائے نما جو لکڑی ہوتی ہے ہلکی باریک باریک بانس بانس والی, اور اس کے ساتھ میں کپڑا لگا ہوا تھا. پیچھے سے ہوا آ رہی تھی تو ہوا بہت اچھی آ رہی تھی, وہ ہلتا تھا تو ہوا آتی. اس نے کہا کہ اس طریقے سے کوئی ہلانے کا ایسا کپڑا بنایا جائے جو ہلایا اور اس سے ہوا بھی آئے. بانی اس کا کون بن گیا؟ پنکھے کا بانی کون بن گیا؟ خلیفہ ہارون رشید اس کا بانی بن گیا. اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ فلاں سائنسدان کی ہے, اور ساری چوری کر رکھی, ساری چوری کر رکھی. اللہ نے جو مسلمان کو عقل دی ہے وہ غیروں کے پاس نہیں. ایمان کا نور اس میں شامل ہوتا ہے, غیر کے اندر ایمان کا نور نہیں شامل ہوتا. لیکن کیونکہ ہم پستی 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 اتنے نیچے نکل گئے کہ اب یہ عقل قبول نہیں کر رہی ہے کہ ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں, کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, کیسے ہمارے اندر جرات آئے گی, کیسے اندر ہمارے اندر بہادری آئے گی, کیسے ہمارے اندر ایمان آئے گا. یاد رکھیے گا, ایمان آ گیا, کلمہ آ گیا, کلمے پر یقین پکا ہو گیا کہ جو کام ہوگا اللہ کی ذات عالیہ سے ہوگا, اللہ کی ذات عالیہ کے علاوہ کہیں اور سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ اگر بن گیا سمجھ لیجئے کہ خود بخود کام اور راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اسی کی بنیاد تقویٰ ہے, اسی کی محنت کرتے 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 انسان کس پر آ جائے گا؟ تقوی پر آ جائے گا, یعنی اللہ سے ڈرنے لگے گا. اللہ کو دیکھے گا نہیں لیکن دیکھے بغیر کیا کرے گا؟ ڈرے گا. رسول اللہ کو دیکھے گا نہیں, ان کے فرامین کو سنتے سمجھتے ہوئے ڈرے گا, ان پر عمل کرنے میں کہیں کوتاہی ہوگی ڈرے گا. اس ڈر کا نام تقویٰ ہے, اور اس تقوی کی بنیاد پر جنت ہے, اس تقوی کی بنیاد پر قیامت کی سزاؤں سے نجات ہے, قبر کی سزاؤں سے نجات ہے, قبر کی پریشانیوں سے نجات ہے, قیامت کے دن کھڑے ہونے سے مشکلات سے نجات ہے. جہاں کوئی سایہ نہیں وہاں ایک اللہ کا سایہ نصیب ہو جائے گا, وہ اس قیامت کے دن جو ایک دن 1000 سال کا دن, ایک دن 1000 سال کا, دنیا کے اعتبار سے 1000 سال وہاں کا ایک دن. اس دن اللہ رب العزت نجات دیں گے. بنیاد کیا ہوگی؟ تقویٰ ہوگی, اور تقویٰ پر میرے بھائی محنت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی تو کچھ کام ہو سکتا ہے. ایک دن میں یہ نظریہ قائم کیا جائے کہ آج مجھ سے یہ گناہ نہ ہو, ایک گناہ کو پکڑیے اور اس پر محنت کیجئے کہ آج میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں. پھر اگلے دن اور ایسا کوئی گناہ پکڑ کر اس کی محنت کیجئے. پھر تیسرے دن, اور ہر شخص کو اپنی ضرورت, اعمال نامہ سب کا اپنا لکھا جا رہا ہے, کسی کا کوئی اور نہیں لکھ رہا, اور اللہ نے ان کو لکھنے والوں کو سامنے رکھا ہی نہیں, سیف رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے کہ پتہ نہ لگے, ورنہ ہم ان کے ساتھ بھی کوئی لائن ملا لیتے. لیکن اللہ نے وہ مخلوق ہی دوسری رکھی, لائن ملانے کا راستہ نہیں, اور پھر چھپا کے ایسا رکھا ہے کہ کسی کو پتہ نہ, کب آ رہے کب جا رہے, آ بھی رہے جا بھی رہے, لکھ بھی رہے. من کاتبین یعلمون ما تفعلون, تمہیں نہیں پتا وہ کیا کیا لکھ رہے ہیں, سب کچھ لکھ رہے ہیں. لیکن مجھے آپ کو نہیں پتہ لگ رہا. یہ ضرور ہے کہ جو لکھ رہے وہ کل قیامت کے دن آ جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی خیر ہے سامنے, ذرے کے برابر شر ہے سامنے, چھپا کچھ نہیں رہے. اس کے لیے تیاری یہ دنیا ہے, اسی کے اندر رہتے ہوئے تیاری ہے, وہاں جا کے کوئی تیاری ہے. اور ایک ایک دن جیسے برف پگھلتی ہے میرے بھائی, جیسے برف پگھلتی ہے, دیکھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ پانی بن جائے. ایسے ہی زندگی کی ہر سانس پگھل رہی ہے, ہر دن ہم اپنی موت سے قریب جا رہے ہیں, اپنی قبر سے قریب جا رہے ہیں, اور اپنی پیدائش سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کہلانے والے کہتے ہیں سال گرا مناؤ. میں نے کہا بھائی سال گر گیا, منانا کس بات, سال گر گیا, افسوس ہونا چاہیے. زندگی کے اتنے سال اللہ نے دیے تھے, اس میں سے ایک سال گر گیا, کم ہو گیا, خوشی کس بات کی؟ خوشی تو یہ ہو کہ اس میں اتنا کام کر لیا, اتنا کام کر لیا, پھر تو کچھ خوشی ہو. آج سال گرنے پر جو ہے سال گرا مناؤ, کیک کاٹو, اور اپنی زندگی کا خود اپنا تصور پیش کرو کہ ہاں جی میری زندگی اب کٹ گئی. نعوذ باللہ من ذلک, غیروں کا تصور. ضمناً ایک مسئلہ اور, یہ تقوی سے ہٹ کر ایک بات اور تھی جو اس مہینے سے متعلقہ ہے. سفر کے مہینے میں عرف میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مردوں کے لیے بہت مشکل اور بھاری مہینہ, مرد مذکر آدمی جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ بھاری مہینہ, اور عورتوں کے لیے یہ بھاری نہیں. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, مرد ہی بھاری ہو گئے ان دنوں, عورتیں ساری ہلکی ہو جائیں, عام مشہور ہے. پھر اس بھاری پن کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, وہاں محفل کروانی ہے, اس میں سورہ مزمل 21 مرتبہ کرنا ہے, وہاں یہ کرنی ہے, وہاں یہ فاتحہ ہونی ہے, اس گھر میں یہ فاتحہ ہونی ہے, اس گھر میں یہ فاتحہ. میرے بھائی شیعت کی ایک پیداوار, شیعت کی پیداوار. مقصد کیا ہے, شیعت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے محرم سفر ان دو مہینوں کے اندر کوئی رسم و رواج ایسی نہ ہو جو خوشی کی ہو, خوشی کے رسم و رواج نہ ہونے پائے. ان کا ایک تصور ہے, اس تصور کے پیش نظر وہ ڈائریکٹ نہیں پھیلایا, ایسے طریقے سے پھیلایا کہ مجھے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اب وہ سفر کا مہینہ بڑا مشکل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, نتیجے میں اگر اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام کیا گیا تو وہ مشکل بن جائے گی, وہ عذاب بن جائے گا. یہاں یہ فاتحہ نہ کی گئی تو یہ عذاب ہو جائے گا, یہ والی نیاز نہ دی تو یہ مشکل آ جائے گی. اور مشکل پریشانی تو آنی جانی چیز ہے, وہ تو آتی جاتی رہتی ہے. اب اس مہینے میں اگر آ گئی, اوہ دماغ پہ سوار کر لیا, وہ میں نے نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے ایسا ہوگا. حالانکہ میرے بھائی وہ تو پچھلے مہینے میں بھی تو کوئی آئی ہوگی, اس وقت تو کوئی حکم نہیں تھا, اس سے پچھلے مہینے میں بھی کوئی آئی ہوگی مشکل پریشانی, اس پر تو کوئی سوچ نہیں آئی, اس مہینے میں کیوں سوچ آ گئی. یہ سراسر جاہلانہ رسمیں ہیں, کوئی حال نہیں ہے. دن اور رات سب اللہ کے, دن اور رات سب اللہ کے, مشکل پریشانی ساری اس کی طرف سے, وہ چاہے ابھی اس آن مشکل دے دے, چاہے اس آن سب مشکلات کو دور کر دے. اس وجہ سے عقیدہ اس پر رکھنا چاہیے, ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. پھر کہتے ہیں بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں, سورہ مزمل تو پڑھ رہے ہیں, کوئی غلط تو نہیں پڑھ رہے. او بھائی مانا سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں, نماز جمعے کی دو ہے, میں 6 رکعت پڑھوں کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ تو اس میں پڑھا جائے گا, کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی میری؟ آپ روزے رکھنے کا حکم ہے ایک مہینے, اور میں رکھنا شروع کر دوں رمضان کی نیت سے دو مہینے کے روزے رکھ لوں یا عید کے دن روزہ رکھ لوں؟ جی روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں, ثواب ملے گا, کیا خیال ہے ثواب ملے گا؟ حکم اللہ کا نہیں ہے, ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. جو کام اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے, وہ کام دین سمجھ کے کیا جائے گا, وہ ثواب نہیں وہ گناہ ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, ان رسومات کی طرف نہیں آنا چاہیے. کوئی عورتیں کرتی ہیں سختی سے روکنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے عورتوں کا مسئلہ ہے کرنے دو کوئی بات نہیں. کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھ ہوگی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم اور اپنے گھر والوں کی بھی بچاؤ, نارن آگ سے, کس آگ سے؟ وقودہا الناس والحجارہ, جس آگ کا ایندھن خود انسان ہے اور پتھر. ناس والحجارہ, اس آگ کا ایندھن جو جلانے کے لیے جو چیز استعمال ہوگی اس میں خود انسان کو ڈالا جائے گا, اس سے آگ جلائی جائے گی, یا پتھر ڈالے جائیں گے اور اس سے وہ آگ جلائی جائے گی. اس سے بچنے کے لیے سب کے لیے حکم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا